العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه تمام تعریفیں پروردگار علی ابن ابی طالب کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات علی ابن ابی طالب کے لیے استاد علی ابن ابی طالب کے لیے اولاد طاہرین علی ابن ابی طالب کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اما بعد شکر پروردگار مولود کعبہ کہ عاشقان مولود کعبہ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں. یقیناً منقبت خوانی کا ایک دور مکمل ہوا اور غالباً کل شعرا کا سلسلہ کلام آپ نے سماعت فرما لیا. ویسے تو بات بڑی آسان سی ہے کہ خدا نے کچھ اس طریقے سے ہماری سماعتوں کو بلند کر دیا ہے کہ علی سنتے سنتے سماعت بھی علی ہو گئی ہے. اب چاہے بزبان اشعار ہو بلہجۂ منقبت ہو یا ایک طالب علم کے الفاظ کی ادائیگی ہو. ماہ رجب المرجب اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نے خوب انتخاب کیا. لوگ کہتے ہیں اتفاق ہو گیا ہوگا. خدا کے نظام میں اتفاق نہیں انتظام ہوا کرتے ہیں. ورنہ ماہ رجب المرجب ایسا مہینہ جس کو ماہ رجب الحرام بھی کہا جاتا ہے تو مہینہ ماہ حرام گھر بیت اللہ الحرام اور دن کا انتخاب تو سید الایام اور تاریخ کی بات کیجئے تو کوئی اگر سعد تاریخ میں آ جائے تو اس کے آنے میں اس کی سعادت کا کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ تاریخ بھی سعادت جلب کر لے آنے والے سعید کی برکتوں سے. ورنہ کہاں تین کہاں تیرہ کہاں پندرہ، تاریخ کی قسمت بدل دی۔ اس اعتبار سے یقیناً سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ، یہ چار آیات مسلسل تلاوت کی گئی۔ ویسے تو میں حیران کہ ذکر مولا متقیان کا آغاز کروں تو کہاں سے کروں، اس لیے کہ جس آیت پر نگاہ پڑتی ہے وہ آیت بتانا چاہتی ہے، کچھ تنزیل ہے تو کچھ تاویل بھی ہے۔ جس الفاظ پہ غور کیجئے آیت قرآن کے مجید تو وہ الفاظ بتا رہے کہ واقعاً اللہ کے رسول کی آغوش میں اس عظیم ترین شخصیت کی آمد، اور ایسی آمد کہ قرآن شاہد ہے، سورہ مبارکہ رحمان قصیدہ پڑھ رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان ذات کون؟ رحمان ذات کا تعارف کیا؟ کہ رحمان وہ ذات کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو خلق فرمایا، پھر اس انسان کو بیان کی صلاحیت سے نواز دیا۔ بہت غور کیجئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری تاریخ بیان کرنا اس ایک مختصر نشست میں ممکن نہیں ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار نے جو انتخاب کیا، کیا کہنا اس کا کہ ماں کو بھی فاطمہ رکھا، اسد کی بیٹی قرار دیا، کہ آنے والا بھی تو اسد ہے خدا کی بارگاہ کا، اسد کی بیٹی ہے، نام فاطمہ ہے، مکہ المکرمہ ہے، اور خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنے وجود مقدس کو مس کرتے ہوئے اپنے ایمان کا اظہار کر رہی ہیں۔ قسم بخدا جناب فاطمہ بنت اسد کے ایمان کی دلیل تو ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے بھی برہان واقع ہوئی ہے۔ اب میں یہ کیسے کہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد، بہت غور کیجئے گا، اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہو اور اپنے شوہر سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نکل جائے، تو آپ نے سنا ہے مسئلے کو، اگر کوئی خاتون شادی شدہ شوہر سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نکل جائے تو جب تک پلٹ کے واپس نہیں آ جاتی اس پر خدا کے فرشتے لعنت کیا کرتے۔ تو اب تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اذن ابو طالب ہے، فاطمہ بنت اسد روانہ ہو رہی ہیں، خانہ خدا کا طواف کر کے، اس کی آمد پر ماں کعبے کا طواف کر رہی ہو، وہ کتنا بڑا موحد ہوگا جس کی ماں اپنے وجود مقدس کو کعبے سے مس کرتے ہوئے اپنے ایمان کا اعلان کر رہی ہو، وہ اگر کل ایمان نہ ہو تو پھر کون کل ایمان ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے آپ کے کلمات، ایک آپ کا خطبہ ہے بی بی کا جو آپ نے باہر آنے کے بعد دیا، اور ایک آپ کی دعا ہے جو آپ نے اندر جانے سے پہلے پڑھی۔ دعا میں آپ نے خدا سے بات کی، خطبے میں آپ نے عوام سے بات کی ہے۔ علی کی ماں نے سکھا دیا کہ خدا سے بات کیسے کی جاتی ہے اور عوام سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت مریم تھیں سلام اللہ علیہا جن کے لیے خدا نے ارشاد فرمایا تھا۔ بہت غور کیجئے کہ جب آغوش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آگے بڑھی تو سورہ مبارکہ مریم پروردگار نے ذرا سا منظر بیان کیا اور جیسے ہی قوم نے بغیر ازدواج کے حضرت بتول کو جناب مریم کو صاحب اولاد دیکھا تو سوال کیا کہ ہارون کی بہن، نہ تو تمہارے بابا ایسے تھے نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ کیا کیا ہے؟ خدا نے حضرت مریم پر اس دن کا روزہ ایسا قرار دیا کہ ارشاد فرمایا کہ آج آپ نے کلام نہیں کرنا، اشاروں سے بات کرنی ہے، اور اگر کوئی آپ سے کلام کرنا چاہے تو کہہ دیجئے اشارے سے کہ میں آج روزے سے ہوں، فلن اکلم الیوم انسیا، آج میں ہرگز ہرگز کلام نہیں کر سکتی. پھر کیا کیجئے گا؟ اشارہ کیجئے گا گود کے بچے کی طرف، یہ خود جواب دے گا. حضرت مریم کی آغوش مطہر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کرنا شروع کب کیا؟ جب قوم کے سارے افراد، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوئے تھے، بزرگ کھڑے ہوئے تھے، اور سب کے سب حضرت مریم سے سننا چاہتے تھے. خدا نے حضرت مریم کی ذمہ داری کو جناب عیسیٰ پہ ڈال دیا. اب یہ کہتے ہیں کیفا نکلم من کان فی المہد صبیہ، ہم اس سے کیسے بات کریں جو کہ ابھی ماں کی گود میں ہے اور بچہ ہے، اس سے بات کیسے کریں؟ جب بچے نے بڑوں کو اپنے سے بات کرنے میں عاجز پایا تو خود ہی بولنا شروع کر دیا. فرق یہ ہے کہ عیسیٰ بولے تھے مریم کی گود میں، علی بولے محمد کی گود میں. عیسیٰ بولے تھے حضرت مریم کی گود میں، اور مولا متقیان بولے ختمی مرتبت کی گود میں. اب جتنا فرق مریم کے رتبے میں اور ختمی مرتبت کے مقام میں ہے، اتنا ہی فرق گود میں بولنے والوں کے مقام میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عبداللہ آتانی الکتاب، آغوش مادر سے عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنا کر بھیجا، اس نے مجھے کیا بنا دیا ہے؟ جعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بے والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیہ والسلام علیہ یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کرا رہے تھے. اگر حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی گود سے تعارف کرائیں تو کسی مسلمان کو کوئی اشکال نہ ہو، اور فخر عیسیٰ کی آغوش میں، فخر عیسیٰ کا جانشین برحق اگر تلاوت قرآن کر رہا ہو. دونوں باتیں الگ الگ، ایک ماں کا خطبہ الگ ہے، مولا کے الفاظ الگ ہیں. اور چونکہ کچھ ایسے مقام پر گفتگو پہنچ رہی کہ جہاں سوال تو پیدا ہوا کہ آیا قرآن نازل نہیں ہوا ہے، تو نزول قرآن سے پہلے کیا کوئی قرآن سنا سکتا ہے؟ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ یہ تو اہل بیت کے ماننے والوں نے فضائل مولا میں کچھ غلو کر لیا ہے کہ قرآن نازل بعد میں ہوگا، قرآن یہ پہلے سنا رہے ہیں. تو آئیے اس سوال کے دو طرح جواب دیے گئے. پہلا جواب، یا قرآن کے نزول کی دو حیثیتیں، ایک انزال کہلاتی، ایک تنزیل کہلاتی. بہت غور کیجئے گا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر سے غالباً 9 گھنٹے بھی نہ ہوئے تھے پورے، اور کتاب کے لانے کا اعلان کر رہے ہیں، کتاب کے لانے کا اعلان کر رہے ہیں، تو عیسیٰ سے افضل، سارے انبیاء سے افضل، کائنات میں خدا کے بعد سب سے افضل، اگر صاحب کتاب پیغمبر اس کی کتاب کیا 40 سال بعد آئی ہے؟ ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل، انزال اور ہے، تنزیل اور ہے، ایک دفعہ میں نازل ہونا اور ہے، آہستہ آہستہ پہنچایا جانا اور ہے۔ مثال دے سکتا ہوں آپ کی خدمت میں، مجھے نہیں معلوم کہ نظر کا انتظام کیسا ہے، سبیل کا انتظام کیسا ہے۔ سبیل میں نظر و نیاز میں جب شربت تیار کیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑے برتن میں سب کے لیے ایک دفعہ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے پینے والے آتے جاتے ہیں اور جیسے جیسے کاس ظرف لاتے جاتے ہیں ان کو اتنا اتنا بانٹا جاتا ہے۔ شربت سب کے لیے بنتا ایک دفعہ ہے مگر بڑھتا آہستہ آہستہ۔ تو قرآن کا یک دفعہ نازل ہونا ختمی یہ مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانی چہارم کی بات کیجئے یا بیت المامور کی بات کیجئے یا قلب پیغمبر کی بات کیجئے، یہ تین ضرب بیان کیے گئے، ایک رات میں قرآن نازل ہو گیا۔ اب قرآن نازل کب ہوا؟ قرآن حادث ہے، قدیم نہیں ہے، کہ تعدد قدما باطل ہے، بس ایک ذات واجب الوجود قدیم ہے، باقی سب حادث ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید بھی حادث ہے۔ یہ بحث اپنے مقام پر ہو سکتی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر پیغمبر کا نبی ہونا کب سے، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو بتائیے کیا قرآن اس وقت موجود نہیں تھا؟ حادث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حادث کی عمر تو بتائیے۔ ختم یہ مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن مجید ایک رات میں نازل ہوا۔ اب یہ رات کب آئی ہے؟ یہ مولا متقیان کی آمد سے پہلے آ گئی، اور یقیناً پہلے آ گئی، اس لیے قرآن اگر نازل نہ ہو تو قرآن کی تلاوت کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ نازل تو ہوا ہے مگر امت کے لیے نہیں ہوا، تو بتانا یہ کہ امت اور ہے، علی اور ہے۔ امت وہ کہ جسے قرآن آہستہ آہستہ ملے، جس کا جیسا ظرف تھا اس کو اتنی آیات کی صلاحیت خدا نے عطا کر دی، لوگ آتے گئے پیغمبر سے اپنے ظرف کے مطابق آیات کی تعلیم لیتے چلے گئے، لیکن سارا قرآن ایک مرتبہ۔ اور ایک اور جو دلیل دی علماء نے کہ آغوش ختمی مرتبہ میں آپ نے قرآن کی تلاوت کیسے کر لی، تو آئیے، الرحمن علم القرآن۔ رحمان ذات کون سی؟ کا جو قرآن کی تعلیم دے۔ اگر علامہ آدم الاسماء سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 31، اگر خدا یہ فرمائے کہ اس نے آدم کو سکھا دی اسماء، تو سب ماننے کو تیار ہیں کہ آدم کو خدا نے سکھایا تھا، تو کوئی ہے اور بھی اسے خدا نے سکھایا ہو؟ الرحمن، یا تو مان لیجئے، مان لیجئے سورہ مبارکہ النحل آیت نمبر 78، 78ویں آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کوئی شے نہیں جانتے تھے۔ تو باقی سب کا آنا اور ہے، علی کا آنا اور ہے، باقی سب اس طرح سے آئے کہ کچھ نہیں جانتے تھے، علی ایسے آئے کہ سب کچھ جانتے تھے۔ جس نے قرآن جان لیا، لا رتب ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سورہ انبیاء، نہ کوئی رتب ہے نہ کوئی یابس نہ خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سورہ مبارکہ یاسین آیت نمبر 12، تمام تر شے کا احصا کر دیا ہے امام مبین کے اندر. ہم اور آپ جب آئے تو ہم کچھ نہیں جانتے تھے، ہم نہیں پڑھ سکتے تھے. ابھی اپنے مقام پر پوری بحث ہے کہ شکم مادر میں بھی انسان بولتا ہے، ہر مہینے کی ساؤنڈس الگ الگ ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ابھی انسان ان ساؤنڈس کو سمجھنے پر قادر نہیں ہوا، ابھی تو اس پر بھی قادر نہیں ہوا کہ انسان یہ پہچان لے کہ پہلے 4 مہینے، خلقت کے بعد پہلے 4 مہینے انسان کا رونا کس طرح توحید کی علامت ہے، دوسرے 4 مہینے انسان کا رونا کس طرح سے خدا کے ذکر کے عنوان میں ہے، پھر اس کے بعد 4 مہینے بچے کا رونا کس طرح اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کے عنوان میں ہے. بتایا کس نے ختم یہ مرتبت نے؟ احمد مجتبیٰ نے، محمد مصطفیٰ نے. تمام بات بتا دی ہے کہ شکم مادر میں انسان بولتا بھی ہے، شکم مادر میں انسان سنتا بھی ہے. ایک کمال یہ ہے کہ شکم مادر میں علی دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے. یہ اپنے مقام پر ہے کہ آج روایات کس حد تک ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہیں، لیکن شکم مادر میں جیسے ہی لیے ہوئے امانت پروردگار کو، بی بی داخل ہو گئیں خانہ کعبہ کے اندر. خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے اور ایسا نصیب کرے کہ خوش نصیب تو ہیں ہی ہیں، چونکہ خوش نصب بھی ہیں. خانہ کعبہ کے سامنے میں نے کتنے زائرین کو دیکھا، عمرہ کرنے پہنچے ہیں، حج کرنے پہنچے، عمرے کے واجبات اپنے مقام پر یاد کرا دیے، چاہے عمرے تمتو یا عمرے مفردہ. لیکن مومن کا عجیب سوال ہے، بتائیں مولانا وہ مقام کون سا ہے؟ ہم اسے بتا رہے ہیں کہ عمرہ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں مقام بتائیے، عمرہ تو کریں گے. ہم اس سے کہتے ہیں بھیا پہلے واجبات تو ادا کر لیجیے. کیا کیجیے، کعبے کو دیکھ کر اور کچھ یاد آئے نہ آئے، ہماری معرفت تو بس اتنی ہے. غور کیجیے یہ کون سا مقام ہے، دروازہ تو بند ہے. خدا نے کیا اختیار دکھایا، جس کے پاس چابی ہے اس کے پاس چابی رہ گئی. تالا بند تھا وہ تالا بند رہ گیا. بہت غور کیجئے، بسا اوقات لوگ کسی تالے کی چابی گم ہو جانے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام تلاش کرتے، کیوں؟ کہ ان کا نام پڑھنے سے تالا کھل جائے گا. لیکن یہ اپنے گھر کی بات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام لے کر پاسورڈ بھول گئے آپ. جدید تالوں میں آج کل کیا عنوان ہے کہ پاسورڈ بھول گئے، اب ساری فائلز آپ کی لاک ہو گئیں، نہیں کھل رہا. اب بلائیے ہیکر کو کہ جو ہیک کر سکے آپ کے پاسورڈ کو، ٹھیک؟ تو تالا بند ہو گیا، کھولیں کیسے؟ کہ بتائیے موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا، رات کے 12 بجے فون کر رہے ہیں، مولوی صاحب بتائیے. کیوں خیریت؟ کہ مولانا پاسورڈ بھول گئے، یاد نہیں آ رہا. تو موسیٰ کی ماں کا نام لیں گے، پاسورڈ یاد آ جائے گا. تو اگر تالا کھولنا ہو تو موسیٰ کی ماں کا نام چاہیے، اور اگر قسمت کا دروازہ کھولنا ہو تو علی کی ماں کا نام چاہیے. یقیناً شہزادی دروازے سے نہیں گئی بلکہ پیچھے والی دیوار. اب اس میں اختلاف ہے کہ دیوار مقام مستجار کے پاس سے جو مقام ملتزم کے برعکس دیوار کے اندر ہے. مقام مستجار، مستجار کہتے ہیں جہاں انسان پناہ تلاش کرے. حضرت آدم علیہ السلام جناب حوا علیہ السلام نے جہاں آ کر خدا سے اپنے ترک اولا پر توبہ کے لیے درخواست فرمائی، مستجار وہ مقام. کا مستدار اور رکن یمانی کے ساتھ ملا ہوا یہ خاص علاقہ، یا کہتے ہیں خاص رکن یمانی. رکن یمانی خانہ کعبہ کے چار ارکان ہیں، دو ارکان عراقی اور شامی، وہ تو کور ہو جاتے ہیں ہجر اسماعیل کی وجہ سے، باقی دو ارکان رہ جاتے ہیں. ایک کا نام خالی رکن ہے، اسے حجر اسود بھی کہتے ہیں، اور ایک کا نام رکن یمانی ہے. رکن یمانی پر آپ کو ملیں گی کیلیں لگی ہوئی، وہ بھی چاندی کی کیلیں لگی ہوئی. تو میں نے بہت تلاش کیا، مجھے پورے کعبے کی دیواروں میں کہیں بھی بار بار کا زخم دکھائی نہیں دیا، سوائے رکن یمانی کی. روایت امام صادق علیہ السلام کی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ رکن یمانی ہمارا دروازہ ہے. غور کیجئے گا، رکن کا مطلب کارنر، یہ کارنر، وہ کارنر، وہ کارنر، وہ کارنر. امام کے الفاظ کے ہمارا دروازہ ہے، جب سے کھلا ہے تب سے بند نہیں ہوا، جب سے کھلا ہے تب سے بند نہیں ہوا. پھر آپ فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ رکن یمانی ہمارا وہ دروازہ ہے جس سے ہم داخل جنت ہوں گے. اب یہ دیوار خاص ہے یا وہ خاص کارنر ہے، اسے رکن یمانی کہتے ہیں. اگر آپ جائیے خانہ کعبہ کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رکن یمانی پہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بار بار ٹوٹتا ہے. حیرت کی بات ہے، اتنا عمدہ ترین انتظام خانہ کعبہ مسجد حرام کا ہے مگر پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے. کب بتانا یہ چاہتا ہے پروردگار عالم کہ اگر ہم کسی کی نشانی کو باقی رکھنا چاہیں تو تم سارے اقتدار کی طاقتوں کو ملا کر بھی نشانی کو مٹا نہیں سکتے. دو ہی زخم نہیں بھرتے، خانہ کعبہ کا وہ زخم جو شگافتہ دیوار ہو گئی تھی، زخم نہ کہیے بلکہ یوں کہیے کہ جو اسے دیکھتا ہے علی کی محبت کے بغیر تو اس کے دل کو زخمی کر دیتا ہے. رکن یمانی، بی بی داخل ہو گئی. اچھا بعض علماء اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ دیوار ایسے شق ہوئی جیسے لفٹ کے دو دروازے کھل جاتے ہیں. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ لفٹ کے دروازے کھلنا اور ہے، دیوار کا ٹوٹنا اور ہے. کہ دیوار کے ٹوٹنے میں ہیبت ہے، ہیبت میں علی کی ماں کی شجاعت کا عنوان ہے. حیرت کی بات ہے کہ کارنر کھل گیا، دیوار ٹوٹ گئی، آپ داخل ہوئی بغیر مزدوروں کے، بغیر پتھر اٹھائے ہوئے دیوار واپس کیسے جڑ گئی؟ اور ایسے جڑی کہ اندر کی خبر باہر نہیں تھی، باہر کی خبر اندر نہیں تھی. اور جیسے ہی آپ داخل خانہ کعبہ ہوئی تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار مقدس بیویاں خانہ کعبہ کے اندر منتظر مادر علی ابن ابی طالب ہیں. حضرت حوا بھی آئی ہوئی ہیں، حضرت سارہ بھی آئی ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ کی ماں بھی آئی ہوئی ہیں، حضرت عیسیٰ کی ماں بھی آئی ہوئی ہیں. چاروں خواتین خدمت کے لیے پہنچی ہیں. اللہ اکبر. اور جیسے ہی رجب کی 13 تاریخ جمعے کا دن صبح صادق کا وقت تھا، امام کی آمد ہوئی اور 3 دن تک بی بی خانہ کعبہ کے اندر رہی. 13 رجب، 14 رجب، 15 رجب، 16 رجب کو جب بی بی نے کعبے سے باہر آنا چاہا تب بھی دروازے کا استعمال نہیں کیا. اس لیے کہ دروازہ تھا عوام کے لیے، یہ تو امام آ رہا ہے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ کسی کو امام کہیں سے ملے، کسی کو امام کہیں سے ملے، ہمیں جب بھی ملے کعبے سے ملے. پہلا بھی کعبے سے اور 12واں بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، خدا کی بڑی نعمت ہے. آئیے خدا کی نعمتوں کے تذکرے میں اپنی بات کو متصل کرتے ہوئے کہ خانہ کعبہ سے باہر جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو خبر تو اس وقت دے دی گئی تھی جب 30 سال پہلے ختمی مرتبت کی آمد ہوئی تھی. حضرت ابو طالب علیہ السلام مولا متقیان کی آمد سے اس وقت بھی باخبر تھے کہ جب آدھا ٹکڑا تو آ چکا تھا اور آدھا ابھی آنے والا تھا. جیسے راہبوں نے اللہ کے رسول کی آمد کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھی، ویسے مولا متقیان کی آمد کی بھی پیشن گوئیاں کی گئیں. مشرم ابن وعیب نامی شخص 190 سال تک عبادت کرتا رہا اور اس نے خدا سے کچھ نہیں مانگا، کوئی حاجت طلب نہیں کی. 190 سال عبادت کرتے ہوئے، 190 سال جب مکمل ہو گئے تو خدا سے ایک دعا مانگی، پروردگار تو مجھے اپنے کسی ولی کی زیارت کرا دے. اور کیا خوش نصیب تھا، زیارت بھی ہوئی تو ولی کے باپ کی ہوئی. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ملاقات اس سے ہوئی اور یہ اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو خدا ایسا فرزند عطا کرے گا. میرا سلام اپنے فرزند کو دیجئے گا، میں نبوت ختمی مرتبت اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار کرتا ہوں، اس تک خبر پہنچا دیجئے گا. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولود کعبہ، کعبے میں مولا کی آمد، یہ شرف مولا متقیان کے لیے ہے یا شرف جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے ہے؟ اس کا بیٹا کعبے میں پیدا ہو جائے، کیا کوئی دعا اللہ کے رسول نے مانگی تھی؟ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. مانگی تو تھی اور خدا نے اپنے پاس سے اسی لیے دے دیا، ورنہ خدا ابو طالب کے گھر سے بھی دے سکتا تھا، مگر چونکہ پیغمبر نے مانگی تھی خدا سے تو خدا نے اپنے گھر سے دیا ہے. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ باہر تشریف لائیں آغوش میں مولا متقیان کو لیے ہوئے، جناب ابو طالب علیہ السلام بھی موجود ہیں، ختم یہ مرتبہ بھی موجود ہیں، اور پھر اللہ کے رسول نے شہزادے کو آغوش میں لیا. روایات کے جملے ہیں کہ میرے مولا نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے داہنے کان پہ رکھا، اذان کہی، اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں کان پہ رکھ کر اذان خود کہی، اقامت کہی، اذان اور اقامت کہی. خانہ کعبہ کے اندر آپ سجدہ تو کر چکے تھے، خدا کی وحدانیت کی گواہی، پیغمبر کی رسالت کی گواہی اور اپنی امامت کی گواہی خود دے چکے تھے. جب آغوش ختمی مرتبت میں آئے، اللہ کے رسول نے جیسے ہی آغوش میں لیا، بہت غور کیجئے تو مجھے حدیث قصہ کا جملہ یاد آ گیا، انی اشم اندکی رائحة طیبة کأنها رائحة اخی وابن عمی رسول اللہ. اگر وہ چادر میں ہوں تو یہ چادر کے باہر سے نبوت کی خوشبو سونگتے ہیں، اب تو گود میں آ گئے تو خوشبو کیسے نہ سونگی ہوگی. خوشبو جیسے ہی مشام امیر المومنین میں پہنچی، آنکھیں کھول دی. اب تک تو آنکھیں بند تھیں، بہت غور کیجئے. کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں کہ آپ فضائل مولا متقیان کو اتنا بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر سے بڑھا دیتے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ہم پیغمبر سے بڑھاتے نہیں ہیں، ہم پیغمبر کی معرفت کا زینہ علی کے ذکر کو بنا دیتے. کہ جی وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ علی کون میرا مولا؟ کہ وہ جو دو انگلیوں سے باب خیبر کو اٹھا لے. اگر علی کی شان یہ بیان ہو تو محمد کی شان یہ جو علی کو دونوں ہاتھ سے اٹھا. کس کی بیان کس کی شان زیادہ بیان ہوئی آغوش رسالت مآب میں؟ میرا مولا آپ نے اپنے لوابے دہن کو خوراک قرار دیا, اور اس کے بعد دو روایت الگ الگ, یا تو خود مولا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کچھ سنا دوں, یا اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی کچھ سنائیے. میں حیران ہوں اللہ کے رسول اس بچے سے کیا سننا چاہتے ہیں. کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ 13 سال کے سن میں میری حمایت کا اعلان کرے تو اس کے بچپنے میں مت جانا, یہ تو وہ ہے جو آغوش میں بھی میرا ناصر ہے. یا علی ایسا ناصر ہے کہ آغوش رسالت مآب سے اللہ کے رسول کی گود میں مولا متقیان نے بولنا شروع کیا. سنا دیجئے, کیا سنائیے گا؟ ساری آیات کو اپنے مقام پر انتخاب کر سکتے تھے مولا, مگر سورہ مبارکہ المومنون کی ابتدائی 8 یا 10 آیتیں امام نے پڑھی. قد افلح المؤمنون, اللہ اکبر. سورہ الحم سنا دیتے تو شاید کہا جاتا کہ الحم کہیں سے کام نے نماز پڑھ گئی ہوگی. سورہ مومنون کا انتخاب کر کے امام نے پیغام دیا, جس کو اس طرح علماء نے نقل کیا کہ جب پوچھا گیا مولا سے مولا اس کا انتخاب کیوں کیا تھا, تو ارشاد فرماتے ہیں مومنین کو خوشخبری دے رہا تھا. کہا مولا وہ کس بات کی دے رہے تھے؟ فرمایا کہ میں مومنوں کا امیر بن کے جو آ گیا تھا. تو آج امیر کی آمد کی شب ہے, الرحمن علم القرآن, بات مکمل ہو گئی. آغوش میں قرآن کیسے پڑھ دیا؟ کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے انسان کو پہلے قرآن سکھایا. کوئی تو انسان ہے جسے خدا نے قرآن سکھایا؟ ہے کوئی معتبر شخصیت جو کہے ہم نے خدا سے قرآن سیکھا ہے؟ کوئی شخصیت نہ ملے. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, خلقت سے پہلے تعلیم ممکن ہے؟ اشکال تو آ گیا. اب صاحبان علم ادب کا مجمع ہے, میں آپ کو لیے چلتا ہوں. شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, زیارت کے پہلے جملے کی طرف, یا ممتحنت امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا. شہزادی کونین کے سلام کا پہلا جملہ, اے امتحان دینے والی بی بی, کہ جس کا امتحان اس نے لیا جس نے تجھے خلق فرمایا اور تیری خلقت سے پہلے امتحان لیا. شہزادی کونین کا امتحان شہزادی کونین کی خلقت سے پہلے لیا گیا. بات تو بڑی عجیب سی ہے, خلقت سے پہلے امتحان کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بہت غور کیجئے گا, مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ مثال کے لیے میرے پاس اور تو فی الحال کوئی شے موجود نہیں ہے, میرے پاس یہ آبا ہے, اور یہ آبا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آبا جب تیار کی جاتی ہے تو ایک پورا تھان اس کا ہوتا ہے, اس سے کپڑا ناپ کے کاٹا جاتا ہے. کپڑے کی پہچان کرنے کے لیے جب آپ کبھی جاتے ہیں کہ خرید سکیں کوئی کپڑا اپنے سوٹ بنوانے کے لیے, تو آپ کپڑے کو چیک کرتے ہیں پہلے کہ اس میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ سوٹ بننے کے بعد آپ پر سوٹ کرے. اس میں صلاحیت ہے کہ یہ آپ کے منصب کے اعتبار سے، آپ کی حیثیت کے اعتبار سے یہ آپ کا ساتھ دے سکے۔ ابھی کپڑا کٹا نہیں ہے، ابھی سوٹ بنا نہیں ہے، بہت غور کیجئے گا، ابھی کپڑا کٹا نہیں ہے، ابھی سوٹ بنا نہیں ہے۔ کپڑے کے سوٹ بننے سے پہلے آپ نے اسے چیک کیا کہ اس میں صلاحیت کتنی ہے۔ تو خدا نے نور فاطمہ کو انوار پنجتن سے جدا کیا نہیں ہے، ابھی فاطمہ کو فاطمہ کی شکل میں مخصوص کیا نہیں ہے، مگر اختبار کیا ہے، اختبار کیا ہے کہ آیا وہ تمام تر مصائب کو یہ نور برداشت کر سکے گا۔ خلقت کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک خلقت نوری، ایک خلقت بشری۔ طلبات پڑھے محمد والے محمد، ایک خلقت نوری، ایک خلقت بشری۔ شہزادی کونین کا امتحان خلقت بشری سے پہلے اور خلقت نوری کے بعد ہوا۔ اسی انداز سے الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ خلقت انسان سے پہلے، الانسان کی خلقت سے پہلے خدا نے قرآن کی تعلیم دی، خلقت نور کے بعد خلقت بشریت سے پہلے۔ ہاں، خلقت بشریت کے بعد خدا نے بیان کی وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ آغوش ماں، آغوش ختمی مرتبت سے قرآن سنانے لگے۔ یہ تو بتا دیا کہ اہل بیت کا قرآن سے ایسا تعلق ہے کہ دنیا میں آتے نہیں ہیں مگر قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ اگر باپ نے یہ سمجھایا تو بیٹے نے سمجھایا دنیا سے جاتے نہیں مگر قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ یعنی ایک نے آغوش رسالت پہ قرآن پڑھا اور ایک نے نوک سنہ پہ قرآن پڑھا۔ اس کے بعد بھی اگر اہل بیت کے ماننے والے قرآن کے بارے میں غافل ہو جائے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان فضائل کے تمام تر ماحول میں آئیے۔ مولائے متقیان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رجب کے مقدس مہینے میں ایک ایک سانس لینا، ایک ایک تسبیح پروردگار کی تلاوت کرنا، لا الہ الا اللہ کے کلمے کو دہرانا۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر کبھی کوئی مومن دعا کرتا ہو کہ خدا اس کو بھی بڑا مکان عطا کرے، تو کبھی اگر مکان کا مسئلہ ہو اور مکان چاہیے ہو تو یہ بات آپ کی خدمت میں دہرا دوں کہ امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام خاص عنوان ہے مکان کے حوالے سے۔ منت مان لے کہ جب مجھے اپنا بڑا مکان نصیب ہو گیا تو اس مکان میں 21 بت امام جواد کی مجلس گھر میں برپا کروں گا، تو خدا امام جواد کی برکت سے صاحب مکان کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اگر انسان چاہے تو ایک مکان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی چاہتا کہ اس کے نام کے شہر بنائے جائیں، پورے اس مہینے میں اگر 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تلاوت کر لو گے تو خدا جنت میں تمہارے 100 شہر بنا دے گا۔ بہت غور کیجئے گا، جنت میں 100 شہر بنائے گا۔ اب کسی شہر کا کوئی مکان بیچنا ہو تو پہلے مالک تو بنیے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس مبارک مہینے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار نے روزوں کا بڑا ثواب رکھا، اور جو روزے نہ رکھ سکتے ہوں انہیں بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑ دیا۔ خدا کا بڑا احسان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سکندر دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا تھا، وہ سکندر تھا، ہم مقدر کے سکندر ہیں، دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھ خود ہی تو بھر دیے تھے، ایک میں قرآن دے دیا، ایک میں اہل بیت دے دیا۔ اب اگر کوئی انسان روزے کی ہمت نہ کر سکے ماہ رجب المرجب میں تو کیا مشکل نہیں ہے؟ چار جملے تسبیحات کے ہیں، روز 100 بار پڑھ لو۔ شرط یہ ہے جب روزہ نہ رکھ سکو تو پڑھ لو، اور اگر کوئی بڑا ہوشیار ہو تو دونوں کام کر لے، تسبیح پروردگار بھی کر لے اور روزے کا ثواب بھی حاصل کر لے۔ یہ چار جملے سبحان الالہ الجلیل سے آغاز ہوتا ہے، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العزة، سبحان من لبس العزة وهو له اهل۔ چار جملے فاتح الجنان میں آپ کو مل جائیں گے، اور چونکہ محفل ایسی ہے کہ یہ رات بھی عبادت میں گزرے گی اور صبح نمودار ہوگی، تو اللہ کے رسول نے تحفہ دیا ہے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے۔ فرماتے ہیں قطب راوندی کی روایت کے اعتبار سے، یا علی، اگر کوئی انسان صبح اٹھنے کے بعد خدا کی چار نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں وہ چار نعمتیں خدا اس سے سلب نہ کر لے۔ چار نعمتیں، فرمان کس کا ہے؟ ختمی مرتبت کا۔ سامع کون؟ علی ابن ابی طالب۔ پھر عمل کرنے والے کون؟ جو کبھی کہتا ہوں یا محمد ہو یا علی، یا علی ہو یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان ون سورانی فانکما ناصران۔ تو چار جملے ہیں صبح اٹھنے کے بعد۔ پہلا جملہ فرمایا، یا علی، انسان کو چاہیے صبح اٹھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں پہلی نعمت کا شکریہ ادا کرے، الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی امیان القلب، حمد ہے پروردگار کی جس نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی، دل کا اندھا نہیں بنایا۔ آنکھ کے اندھے ہو جائیں کوئی مشکل نہیں ہے، خدا نہ کرے کوئی مومن دل کا اندھا ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، میلاد میں آپ آئے ہوئے ہیں، یہ اسی نعمت کی بدولت ہے کہ خدا نے ہمیں وہ آنکھیں عطا کی ہیں جو کعبے کی شگاف کو بھی دیکھتی ہیں، اور علی کی محبت میں چہروں پر آتی ہوئی مسکراہٹ کو بھی دیکھتی ہیں۔ انسان کتنی خوشی منائے، اتنی خوشی منائیے کہ کبھی کبھار اردو میں جملہ استعمال ہوتا ہے کہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ اس کو شاعر نے کچھ اس طرح سے خانہ کعبہ کے ساتھ مخصوص کیا، یہ کہتا ہے آمد علی سے کعبے کی کایا پلٹ گئی، آمد علی سے کعبے کی کایا پلٹ گئی، پھولا خوشی سے اتنا کہ دیوار پھٹ گئی۔ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی امیان القلب، حمد ہے پروردگار کی جس نے مجھے اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائی، مجھے دل کا اندھا نہیں بنایا۔ والحمدللہ الذی جعلنی فی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حمد ہے پروردگار کی جس نے مجھے امت عیسیٰ میں نہیں، امت موسیٰ میں نہیں، امت نوح میں نہیں، امت داؤد میں نہیں، امت ختمی مرتبت میں قرار دیا۔ والحمدللہ الذی، حمد ہے پروردگار کی، بہت غور کیجئے گا، جعل رزقی، مولا کی میلاد میں بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے کسی ذہن میں ہو کہ جاب کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی پریشان ہو کہ کاروبار شروع تو کیا مگر چل نہیں رہا، تو پہلی بات تو یاد رکھیے کہ کبھی رزق کے مسئلے پر کوئی دعا ڈھونڈنے سے پہلے استغفار پڑھنا چاہیے، کہ استغفار یعنی گناہوں کی مغفرت انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اور اس لیے ماہ رجب المرجب میں استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفار. یہ عجیب بات ہے کہ کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کا رزق کھول دیں گے, تو ان کا تو کھل جائے گا آپ کے وہاں جانے سے. آپ کا کھلے نہ کھلے, صلوات پڑھیں محمد والے محمد, ان کا کھل جائے گا. رزق تنگ بھی خدا کرتا ہے اور کشادہ بھی خدا کرتا ہے, یاد رکھیے. اس لیے صبح اٹھ کر اللہ کے رسول نے اللہ کے ولی سے یہ پیغام بھجوایا اللہ والوں کے لیے, روزی کے مسئلے پریشان مت ہونا, کہو الحمدللہ الذی. اور اگر روزی کے مسئلے میں برکت چاہتے ہو تو مہینہ رجب کا ہے نا, پھر میرے زبان پر نام آ رہا امام تقی جماعت علیہ الصلوۃ والسلام, سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اس کا ہدیہ پیش کیجئے امام جماعت کی بارگاہ, اور پھر خدا سے روزی میں برکت کی دعا مانگی. قسم با خدا وہ جواد بھی ہیں اور تقی بھی ہیں, ان کی برکت سے تقویٰ بھی نکھر جائے گا اور اس میں برکت بھی ہو جائے گی. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس, حمد ہے خدا کی جس نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا. اب خدا کے ہاتھ ہوتے ہیں, اللہ اکبر, رزق بڑھتا کس کے ہاتھ سے ہے؟ اللہ اکبر. یہ انسان عجیب ہے, ہر مسئلے میں تو وسیلے کا بڑا احترام کرتا ہے. لڑ کر دیکھیے آفس کے باس سے معلوم ہو جائے گا کہ رزق بند کیسے ہوتا ہے. وسیلے کا احترام ہے اپنے مقام پر, اس میں کوئی شک نہیں. اور کتنی بار تو ایسا ہوا کہ انسان نے وسیلے کو رزاق مان لیا, حالانکہ وسیلہ رزاق نہیں ہے, وسیلہ رزق کے پہنچانے کا ایک سبب ہے. لیکن دنیاوی اسباب تو خوب سمجھ میں آتے ہیں, خدا کے بنائے ہوئے سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ بہت غور کیجئے, تیسرا جملہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ, حمد ہے اللہ کی جس نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا. ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس, میرے رزق کو انسانوں کے ہاتھوں پہ نہیں رکھا, ورنہ قسم بخدا بھوکا مار دیتے. اپنے قبیلے والوں کو خوب بانٹتے, جو قبیلے کا دوسرا شخص ہوتا اسے نہیں دیتے. یہ خدا کا احسان ہے. اور رزق خالی روٹی نہیں ہے, رزق دولت ایمان بھی, رزق تقوی کی صلاحیت بھی, رزق علم کی خیرات بھی, رزق عمل کی صلاحیت بھی, رزق فرش ولا پر آنا بھی رزق. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ, جب صبح اٹھ کر یہ آپ جملہ ادا کریں گے تو بہت ساری دکانیں بند ہو جائیں گی. آپ کسی پہ بھروسہ مت کیجئے کہ جی فلاں صاحب وہ فلاں نص لکھ کر دیں گے تو رزق بڑھ جائے گا, ایسا نہیں ہونے والا. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس, انسانوں کے ہاتھوں پر خدا نے رزق نہیں رکھا ہے. اور آخری جملہ والحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخلائق وبین الناس, حمد ہے اللہ کی جس نے میرے عیوب پر پردہ ڈال دیا ہے. مجھے سب کے سامنے رسوا نہیں کیا. یہ صبح کی دعاؤں میں سے چار جملوں کا انتخاب تھا. اب بہت غور کیجئے, کبھی کبھار میں پوچھتا منتظمین سے کہ یہ نیاز میں کیا بنایا, تو منتظمین کہتے ہیں مولانا جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے وہ بنایا. ٹھیک, تو آئیے پوچھیں آج مولا سے, مولا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آج مولا سے پوچھ لیتے ہیں مولا آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے. عجیب ہے مولا ہی اپنی ڈیمانڈ کی فہرست لیے بیٹھا ہوا اور مولا کی ڈیمانڈ سننے کو تیار بھی نہیں ہوتا. مولا نے 1400 سال پہلے, اب چونکہ بات بڑی مختصر کرنی ہے کہ وقت مکمل ہو رہا, کسی شخص مومن نے مولا کی دعوت کی. مولا کی دعوت بہت آسان ہے, مولا نے شرط لگائی ہے. نمبر ایک, تم میری دعوت کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو میرے لیے الگ سے کوئی کھانا تیار نہیں کرو گے. نمبر دو, میرے لیے بازار سے خرید کر کوئی اور کھانا بھی نہیں لاؤ گے. دو راستے بند ہو گئے, نہ گھر میں بناؤ گے اسپیشل اور نہ باہر سے لاؤ گے, اور جو تم نے اپنے لیے تیار کیا ہو اسے مجھ سے چھپا کے نہیں رکھو گے. یہ تین شرطیں قبول کرتے ہو تو علی تمہاری دعوت قبول کرتا ہے. بہت غور کیجئے گا, بہت سستا ہے مولا کو بلانا, بہت بہت مہنگا ہے کسی اور کو بلانا, لیکن مولا نے 1400 سال پہلے تین باتیں بیان کی تھی. فرماتے ہیں حبب الی من امور دنیاکم ثلاثۃ اشیاء, مجھے تمہاری دنیا کے معاملات میں سے تین باتیں بہت پسند ہیں. تین باتیں بہت پسند ہیں. آپ غور کیجئے گا, آپ تو ماشاءاللہ جو اس سے شغف رکھتے ہوں پی ایس ایل میں تو آپ جیت چکے نا, تو اب بہت سے ہم نے ایسے جوان دیکھے کہ جو اپنی شرٹیں بدل رہے تھے, جو ٹیم ہارتی تھی اس کی شرٹ چھوڑ دیتے تھے, جو ٹیم جیتتی تھی اس کی شرٹ پہن لیتے تھے. تو مجھے بتائیں تاریخ میں جیتا کون؟ یہ مت دیکھو ہارا کون کون, نہیں چھوڑ دے جیتا کون ہے, بس یہ دیکھیے. تو اب مولا نے تین باتیں بیان کی ہیں. میں کیا آسان مثال لے کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جیتنے والی کوئی ٹیم اس کی شرٹ پر علامتیں لگی ہوئی, کس نے اسپانسر کیا تھا, اس کے لگے مونوگرام موجود ہے شرٹ کے اوپر. تین باتیں پر مجھے تمہاری دنیا کے معاملات تین باتیں پسند. پہلی بات, الصیام فی الصیف, مجھے گرمی کے دنوں کے روزے پسند. حالانکہ مولا ہی کہتا ہے مولا مجھے سردی کے روزے پسند ہیں. مولا گرمی کے روزے کیسے رکھے جائیں گے؟ اب یہاں مولائی کی اور مولا کی جو پسند ہے میچ نہیں کر رہی. بتائیے اگر میں اور آپ مل کے فیصلہ کرنا چاہیں کس کی پسند کو فوقیت دیں گے, مولائی کی یا مولا کی؟ گرمی کے دنوں کے روزے علی کو پسند ہیں, یہ سوچ کے رکھ لیں علی کو پسند ہے. یہ سوچ کے رکھ لیں, جس طرح آپ محبت کے ساتھ مولا کا نام جیسے ہی سنتے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھ جاتے ہیں. تو مولا کی محبت میں پہلا جملہ حب بیلیا من امور دنیا کم ثلاثۃ اشیاء, پہلی بات الصیام فی الصیف, گرمی کے دنوں کے روزے پسند علی کو. اگر آج کی محفل میں نیاز آپ کی پسند کی تو پھر آپ کا عمل مولا کی پسند کا. پھر فرمایا وہ اکرام الضیف اور مہمان کا احترام کرنا علی کو پسند، مہمان کا احترام کرنا علی کو پسند ہے۔ مولا کے ماننے والوں کی شان نہیں ہو سکتی کہ مہمان کو دیکھ کر، بہت غور کیجیے گا، کبھی کبھار تو گھر سے باہر کہلوا دیتے ہیں کہ جائیے، نہیں ہے گھر پہ، بظاہر تو وہ چلا جاتا ہے مگر جس سے آپ نے کہلوایا ہو اس کے ذہن سے جھوٹ کا عنوان نہیں جاتا۔ اکرام الضیف، مہمان کا احترام، اور ایسا احترام مولا نے کیا۔ آج دن کون سا تھا؟ جمعے کا، جمعے کے دن میں اور آپ کس کے مہمان تھے؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کے علم میں یہ بات کہ آج کا دن کتنا عمدہ دن ہے کہ دسترخوان بارہویں امام کا ہے، پہلے امام کی محفل ہو رہی ہے، تو مہمان کا احترام کرنا، مہمان کا احترام کرنا۔ اور بات مکمل کرتے ہوئے کہ مولا نے کیسی مہمان نوازی کی، ایسی مہمان نوازی کی کہ کوئی بھی میرے مولا کے دروازے سے بھوکا نہیں گیا، بلکہ وہ چار سالہ دور مولائے متقیان کی ظاہری گورنمنٹ اور حکومت کا، اس چار سالہ دور میں کوئی انسان مولا کی حکومت میں بھوکا نہیں سویا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ حکومت بیان ہو تو پھر حکومت مہدی کی دعا میں وہ کیفیت پیدا ہو کہ حکومت کون سی اس کی دعا مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہم اجل لولیک الفرج، وہ حکومت کون سی؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، ہم رغبت رکھتے پروردگار دولت کریمہ کی طرف۔ تیسری آخری بات، گفتگو تمام، حب بیلیا من عمر دنیا کو، کسی بات کہ الجہاد بالسیف، مجھے تلوار سے جہاد بہت پسند۔ چلیے تلوار سے نہ صحیح تو زبان سے ہی صحیح، ہاتھوں سے صحیح، اور بڑا کمزور جہاد تو دل سے نفرت ہی صحیح۔ آج کی محفل کو مکمل کرتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ فضائل مولا تو بیان ہم نہیں کر سکتے، البتہ اپنی نجات کا کچھ سامان تلاش کر سکتے۔ پروردگار کی بارگاہ میں التماس کرتے کہ مالک، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ شہزادی کونین کا، ان کے بابا کا، ان کے شوہر کا، ان کی اولاد طاہرین و طیبین کا، کہ ہر مانگنے والے، ہر مومن مومنہ کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار، جب کسی بڑے بادشاہ کے یہاں بڑی خوشی ہوتی ہے تو بڑے بڑے تحفے بانٹتا ہے اور قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کا اعلان کرتا ہے، جب بعض قیدیوں کو تو رہائی مل جاتی ہے۔ پروردگار، آج کی شب تیرے ولی کی آمد کی شب ہے۔ پروردگار، ہم نے اپنے نفس کو اپنے گناہوں میں گرفتار کیا ہوا ہے، حرم شیبتی علی النار۔ پروردگار، تمام مولا کے ماننے والوں کو آتش جہنم سے آزادی عطا فرما۔ پروردگار، واسطہ مولا متقیان کا، واسطہ شہزادی کونین کا، واسطہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا، واسطہ فاطمہ بنت اسد کا۔ پروردگار، ہمیں ہمیشہ مولا کی محبت اور عشق نصیب فرما، ایسی محبت نصیب فرما جو ساری محبتوں پہ غالب رہے۔ پروردگار، ہمیں مولا کے قدموں پر اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اموال، سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے ذکر سے ہمارے امام کو راضی خوشنود فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ دو روزہ محفل کا انتظام کرنے والے، فرش ولا بچھانے والے، دام درہم سخن، اس میں حصہ لینے والے تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، اس مسجد اور امام بارگاہ کو شاد و آباد فرما، اور جو اس کو شاد و آباد رکھتے ہیں ان کو بھی شاد و آباد فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ جتنی آزادی ہے مولا کے نام لینے کی، پروردگار اس آزادی کی حفاظت فرما۔ پروردگار ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار ہم سب کو ماہ رجب المرجب میں عمرہ مفردہ کی توفیق عنایت فرما۔ رجب کا مہینہ ہو، امام رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار کبھی ایسا بھی ہو، میں سوچتا ہوں کون کون سی دعا کون سی چھوڑ دوں، کبھی دل کہتا ہے نجف میں ہوں، کبھی دل کہتا ہے مکہ المکرمہ میں ہوں، کبھی دل کہتا ہے مدینہ منورہ میں ہوں، کاظمین میں ہوں، تو کیسے تقسیم کروں اپنی دعا کو؟ تو مرزا دبیر نے خوب تقسیم کیا، کہتے ہیں قالب نجف میں، قالب نجف میں روح رواق حسین میں، قالب نجف میں روح رواق حسین میں، آنکھیں رضا کے روزے پہ، دل کاظمین میں۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں تمام مقدس مقامات کی زیارت نصیب، معرفت کے ساتھ نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مالک کبھی غم دنیا، کبھی فقر و فاقہ، کبھی کسی ذلیل انسان کا محتاج نہ فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مالک پروردگار دنیا بھر میں جہاں کہیں مولا کے چاہنے والے پریشان حال ہیں، بہت سے مقامات بڑی مشکلات، بہت سے ممالک بڑی مشکلات ہیں مالک، ہر ایک علاقے میں، ہر ایک مقام پر ہر مومن کی پریشانی دور فرما۔ واسطہ آل محمد کا، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے وطن کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جس طرح سے اس سرزمین مقدس پاکستان کو اہل بیت کے چاہنے والوں نے مل کر آزاد کروایا تھا مالک، اسی انداز سے اس سرزمین کو امام کے ناصروں کے لیے عمدہ سرزمین قرار دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو بھی، ہمارے آبا و اجداد کو بھی، ذریت و اولاد کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کے غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔